سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. شیخ میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مرشد یہ شعر اکثر سنائے کرتے ہیں کہ محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش، محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ اللہ کی محبت میں سلطنت کو فدا اور قربان کیا. جس وقت وہ شاہی لباس کو اتار کر فقیری کا لباس پہن رہے تھے، اس وقت حضرت والا کے یہ اشعار ہیں. اس کیفیت پر، اس حال پر کہ جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے، جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے اور جاہے شاہی فقر میں رو پوش ہے، یعنی شاہی عزت فقیری میں چھپ گئی، شاہی عزت کو فقیری کے اندر چھپا دیا. جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے، جاہے شاہی فقر میں روپوش ہے. کیوں؟ فقر کی لذت سے واقف ہو گئی، فقر کی لذت سے واقف ہو گئی، جانے سلطان جانے عارف ہو گئی. یعنی بادشاہت جو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا ہے، جب اس سلطان السلاطین احکم الاحکمین کی معرفت کا راز کھلا تو بادشاہت کو بھی فدا کر دیا. اور قاعدہ یہی ہے، نعم البدل کو دیکھ کر توبہ کرے حمیر، نعم البدل کو دیکھ کر توبہ کرے حمیر. ظاہر بات ہے انسان گھٹیا والی کو اسی لیے چھوڑتا ہے کہ بڑھیا والی پاتا ہے. گھٹیا چھوڑتا ہے تو کیوں؟ بڑھیا کی وجہ سے. لہذا ایک مخلوق کی شراب بادشاہت، یہ مخلوق ہے، ادنا بھیک ہے، عارضی ہے، فانی ہے، اور اللہ کی محبت غیر فانی ہے. بات یاد آئی بیچ میں، میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو کبھی ایسا انتظامن ہوتا ہے کہ بڑوں کے حکم پر کبھی کرسی پر کبھی تخت پر بٹھا دیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ اس وقت ایک مراقبہ کرنا کہ تنکا سمندر اور دریا کی ظاہری سطح کے اوپر ہوتا ہے اور جو موتی ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے گہرائی میں. در تگے دریا، معرومی فرماتے در تگے دریا گور باسنگ ہار، کہ موتی جو ہے وہ دریا کی گہرائی کے اندر کنکروں کے درمیان چھپا ہوا ہوتا ہے. لہذا فرمایا کہ اگر کبھی انتظامن اوپر بٹھا دیا جائے تو اپنے کو افضل مت سمجھنا، یہ انتظامی چیز ہے. اور فرمایا کہ دیکھو عجیب ہے حضرت کی بازی، اور اللہ والوں کی صحبت کی برکات کیا ہوتی ہے. بس اللہ تعالیٰ وہ برکات ہماری جانوں کو نصیب فرما دیں اور شیخ کی محبت کا مزہ عطا فرما دیں. ہمارے ایک پیر بھائی ہیں مولانا منصور الحق صاحب ناصر دامت برکاتہم، ہمارے شیخ کے خلیفہ بھی ہیں اور حضرت ماں یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. وہ فرماتے ہیں کہ نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملے، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملے. میں مرشد کو میں حق میں ملا لینے دو. یعنی شراب کو شراب ملاتے تو وہ کہتے دو آتشہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالی کی محبت کا مزہ اگر شیخ اور مرشد کے ذریعے سے ملے. میں دافع آلام ہے تریاق ہے لیکن میں, میں مانے شراب, میں دافع آلام, آلام جمع علم کی یعنی دکھ اور درد, دکھ اور درد کو دور کرنے والی ہے. میں دافع آلام ہے تریاق یعنی زہر کا جو اثر دور کر دے. میں دافع آلام ہے تریاق ہے لیکن کچھ اور ہو جاتی ہے ساقی کی نظر سے. یعنی اللہ کی محبت یہ تو اس دنیا کی حقیقت ہے, لیکن جب کسی اللہ والے کے تعلق پیدا ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کا شراب, کی شراب, علم کا مزہ, معرفت کا مزہ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. میں دافع عالم ہے تریاق ہے لیکن کچھ اور ہو جاتی ہے ساقی کی نظر سے. سبحان اللہ, صحبتوں کی کیا لذت ہے, کیا مزہ. اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت ہماری جانوں پر منکشف فرما دے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو مراقبہ سکھایا ہے کہ دیکھو اگر گدھے کو پہاڑ پر چڑھا دو, مان لیے کوہ ہمالیہ پر چڑھا دیا, کیٹو پہاڑ, کیٹو کی چوٹی ہے نا, کیٹو پر ایک بات یاد آ گئی, ایک سگریٹ ہے اس کا نام ہے کیٹو, کیٹو سگریٹ. اور میرے شیخ نے فرمایا سگریٹ مرکب ہے سگ اور ریٹ کا, سگ مانے کتا, ریٹ مانے چوہا, یعنی کتے اور چوہے کا مرکب ہے, کمپاؤنڈ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, ملا ہوا ہے. فرمایا خود ہی سوچو, ایک دوست نے کہا کہ سگریٹ جو ہے نا اس کے دو کنارے ہوتے ہیں نا, ایک کنارے پر دھواں ہوتا ہے اور دوسرے کنارے پر احمق ہوتا ہے. حضرت والا کا سفر تھا تو مدینہ شریف حضرت تشریف حاضری ہو رہی تھی. ہاں یہاں بات یاد آئی, میرے مرشد نے فرمایا دیکھو مدینہ شریف حرم شریف یہ بڑوں کی جگہ ہے, سرکاری جگہ ہے, اگر اپنے شیخ کے لیے بھی کہو تو یہ مت بولو تشریف لے گئے تھے, فرمایا حاضر ہوئے تھے, بڑوں کا دربار ہے وہ, فرمایا یہ مت کہو تشریف لے گئے تھے, حاضر ہوئے تھے, بڑی جگہ ہے بھائی. تو ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا وہاں پر جو آرام گاہ ہوتی ہے وہاں پر رکے, تو وہ ٹیکسی ڈرائیور خان صاحب تھا, اس نے وہاں عرب حقہ پی رہے تھے, تو اس نے ڈرائیور نے کہا حضرت سے کہ حضرت ان کو دیکھیے یہ عرب لوگ حقہ پیتے. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ خان صاحب حقے میں اور نسوار میں زیادہ فرق نہیں ہے. کہا حضرت وہ کیسے؟ کہا نسوار خاموش مزہ دیتا ہے اور حقہ بڑ 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 کرتا ہے. تو مزہ نہیں ہے. پھر حضرت نے سنایا کہ وہ اتنا ہنستا رہا کہ فرمایا کہ دیکھو وہ مووی تو نہیں بنا رہے نا, ہے نا, کیونکہ اگر بنانی ہو تو مجھے بتا دیتے میں میک اپ کر کے آ جاتا, لیکن اس وجہ سے نہیں بنا کر رہا, ہم اس کو منع کرتے ہیں, ہمارے شیخ منع فرماتے ہیں, ہاں آواز ریکارڈ کر لے, حرام سمجھتے ہیں ہم اس کو. دادا ریکارڈ کر لیں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن میک اپ کا موقع دینا چاہیے. تو مرشد نے فرمایا کہ اگر گدھے کو, تو ہاں بات چلتی سگریٹ پر کہ سگریٹ جو ہے سگ اور ریڈ کا مرکب اور مجموعہ ہے. فرمائے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالی اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرماتے ہیں, حافظ ہیں, عالم ہیں, علم ہے, پڑھنا پڑھانا ہے, تبلیغی جماعت میں جا رہے ہیں, دین اللہ کا نام جن زبانوں سے لے لیں, تو بدبودار منہ سے اللہ کا نام لینا, بیت الخلاء میں اللہ کا نام لینا منع ہے نا. فرمایا کہ منہ میں بدبو ہے کتنا ہی صاف کر لے وہ جاتا نہیں ہے. میں اس بات پر بحث نہیں کر رہا کہ شرعی فتویٰ کیا ہے, میں فتوے پر بحث نہیں کر رہا, فتویٰ ہمارے سر آنکھوں پر ہے. فرمایا کہ ذرا خود سوچو کہ جس منہ سے اللہ کا نام لینا ہے اس منہ میں بدبو ہے. فرمایا کہ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ جب مدرسے جاتے تھے سرائے میر, تو راستے میں دیہاتی لوگ گوبر وغیرہ جمع کر کے رکھتے تھے, تو حضرت کا معمول تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہوئے جاتے تھے. فرمایا راستے میں جہاں کہیں ایسا گوبر کا ڈھیر نظر آتا حضرت خاموش جاتے ہیں, اور پھر فرمایا کہ امام محمد رحمۃ اللہ نے باب لکھی ہے کہ جو بدبودار جگہ پر اللہ کا نام لے خوف کفر ہے, اندیشہ ہے کہ اس کے ایمان کے جانے کا, کیونکہ اللہ کے نام کی توہین کر رہا ہے. فرمایا میرے شیخ نے کہ اگر کوئی پہاڑ پر چڑھ گدھے کو چڑھا دے تو کیا وہ شیر بن جائے گا؟ گدھے کا گدھا ہی رہے گا نا. اس لیے فرمایا کہ عزت ان چیزوں سے نہیں ہوتی ہے کہ اوپر بٹھا دیا اور وہ خود نیچے ہیں. عزت اس کا مقام یہ نہیں ہے, عزت کا یہ عزت کا پیمانہ نہیں ہے, یہ انتظامی چیز ہے. لیکن فرمایا کہ مقرر کی ذمہ داری ہے. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ فرمایا واعظ و نصیحت کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ جس کو نصیحت کرے اس کو شہزادہ سمجھے اور اپنے کو بھنگی سمجھے. فرمایا اس کو حق نہیں ہے جو اپنے کو اعلیٰ اور افضل سمجھ کر دوسروں کو نالائق اور احمق اور بھنگی سمجھے. حقیق سمجھنا. یہاں تک کہ داڑھی کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ مسئلہ تو بتانا ضروری ہے کہ بھائی ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے, لیکن جس کی داڑھی نہ ہو اس کو حقیر سمجھنا بھی درست نہیں ہے. لیکن مسئلہ بھی سمجھانا ہے. میرے پیارے بھائی کھیت موجود ہے, جلدی سے کھیتی اگا لو نا. نہ جانے بلالے پیا کس گھڑی, نہ جانے بلالے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. مرشد نے سنا کہ اب حضرت سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ, یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں, فقیہ تھے, محدث تھے. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو انہوں نے سلطنت اللہ کے نام پر فدا اور قربان کی. اگر سلطنت سے لپٹے اور چپٹے رہتے آج ان کی عزت نہ ہوتی, کوئی پوچھتا بھی نہیں. تاریخ بس اتنا کہتی کہ ایک بادشاہ گزرا ہے, لیکن اللہ کے نام پر سلطنت کو فدا کرنے کا نتیجہ ہوا کہ اس شخص کا تذکرہ قرآن پاک کی تفاسیر کے اندر ہے اور اس شخص کا تذکرہ احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر ہے. مرقات جو مشکاۃ شریف کی شرح ہے اس میں بھی ان کے واقعہ لکھا ہے اور مسجدوں میں ان کا تذکرہ. علماء کیا معرف مثنوی اللہ والوں کیا ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. سب اس وجہ سر اتنا اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی محبت میں سلطنت کو فدا اور قربان کر دیا. اب میرے مرشد کا مضمون سنیے جس کے لیے تمہید تھی. فرمایا کہ دیکھو ایک ہوتا ہے تاریخ سلطنت, ایک ہوتا ہے متروک سلطنت. تاریخ سلطنت اس کو کہتے ہیں جو سلطنت کو چھوڑ دے, اور متروک سلطنت اس کو کہتے ہیں جس کو سلطنت چھوڑ دے. سمجھ آ رہے جناب؟ جیسے وہ سلطنت نہیں چھوڑنا چاہ رہا, اپوزیشن نے لات ماری اور سلطنت سے اٹھا کر باہر پھینک دیا, بلکہ ملک سے بھی باہر پھینک دیا. یہ ہے متروک سلطنت. یا موت آئی, سلطنت چھوڑنا نہیں چاہتا تھا, چھوڑ گئی. یہ متروک سلطنت ہے. اور تاریخ سلطنت وہ شخص ہے جو جیتے جی فیصلہ کر دے کہ بس مجھے یہ سلطنت نہیں چاہیے, یا اس کو پیشکش کی گئی کہ آپ سلطنت قبول کر لیں لیکن کہتے ہیں مجھ کو یہ سلطنت اتنی چاہیے. یہ شخص بھی تاریخ سلطنت ہے. سمجھ آئے نا جناب؟ عزت کس کی ہوتی ہے, تاریخ سلطنت یا متروک سلطنت, بتائیے. ہاں اب آگے, اب میرے شیخ کا دوسرا مضمون سنیے. میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں ایک ہے تاریخ معصیت, ایک ہے متروک معصیت. تاریخ معصیت وہ ہے جو گناہ کی طاقت ہے, گناہ کے اسباب ہیں, گناہ کے لیے مال ہے, گناہ کے لیے موقع ہے, لیکن صرف اللہ کی رضا اور خوشی کی خاطر سے گناہ نہیں کرتا, اپنے دل کو توڑ دیتا ہے لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑتا. فرمایا یہ شخص ہے تاریخ معصیت, اور ایک شخص ہے اب گناہ کی طاقت ختم ہو گئی. پاس جو کچھ تھا وہ صرف میں ہوا, پاس جو کچھ تھا وہ صرف میں ہوا, اب کیوں نہ مسجد سنبھالی جائے گی. یعنی جو کچھ تھا وہ تو فدا کر دیا, چلو جی اب ہم بھی کچھ اللہ اللہ کر لیں. کیوں؟ طاقت نہیں رہی, پیسہ نہیں رہا, وقت نہیں رہا, جوانی نہیں رہی, موقع نہیں رہا. اب بڈھے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. یا جوانی بھی ہے, گردے میں پتھری پڑ گئی, گردے فیل ہو گئے, سب ختم. تو یہ کون ہے؟ یہ ہے متروک معصیت, یا مردہ ہو گیا, مر گیا. اب مردہ کہہ رہے میں ایک مٹھی داڑھی رکھوں گا, اب میں کسی عورت کو نہیں دیکھوں گا, میں فلم نہیں دیکھوں گا, اب میں سود پہ پیسہ نہیں لوں گا, اب میں حرام پیسہ نہیں کماؤں گا, اب میں زکات وقت پر دوں گا, اب میں ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا, اب میں بیوی کی پٹائی نہیں کروں گا. اب کیا کچھ ملے گا اسے؟ وہ متروک معصیت ہے. اب تو گناہ نے اس کو چھوڑ دیا, اب وہ اس قابل ہی نہیں رہا. جوانی کا زمانہ تھا تو اس کو مار, اس کو مار, غنڈا کر دی, بدماشی. اب بڈھا, طاقت ختم, اب پڑا ہوا ہے بستر پر, اب کسی کو حق نہیں دباتا, کسی کا مال چوری نہیں کرتا, کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالتا, یہ شخص متروک معصیت ہے. اگر یہ شخص بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں, لیکن یہ بندگی کا نہایت گھٹیا درجہ ہے. گو کہ اللہ تعالیٰ کیا یہ شخص بھی محروم نہیں رہے گا, اس دروازے کھلے ہوئے ہیں ان کے, وہ کریم اور شفیق ہیں. اور ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے ان کے کرم سے کیا بعید ہے کہ اس شخص کو بھی مقامات کیا قرب کے دے دیں, وہ ان کی ذرہ نوازی کرم نوازی ہے. لیکن بندگی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تاریخ معصیت بنے. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے, گناہ کا موقع ہے, گناہ کے اسباب ہے, گناہ کی طاقت اس کے اندر موجود ہے, مال موجود ہے, موقع موجود ہے, لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی خاطر سے یہ شخص گناہ نہیں کرتا. فرمایا یہی وہ شخص ہے کہ جس کی گردن سے اللہ تعالیٰ غلامی کا توق نکال کر اس کے سر پر اپنی دوستی اور ولایت کا تاج سجاتے ہیں. اب سوچنے کی چیز ہے, ایک بندگی کا یہ مقام, وفاداری کا یہ مقام, یاد خدا کا ہر نفس کونو مکہ سے کم نہیں, یاد خدا کا ہر نفس کونو, نفس مانے سانس, یاد خدا کا ہر مکس نفس کونو مکہ سے کم نہیں, اہل وفا کا بوریا تخت شاہ سے کم نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے وفادار بندے واللہ یہ جس چٹائی جس بوریے پر ہیں یہ بادشاہوں کے تخت و تاج سے افضل ہے. خواجہ حسن مزدور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بیٹھے خدا کی یاد میں سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا. یہ بندگی کا مقام ہے, یہ بندگی کا معیار ہے, وفاداری کا معیار ہے کہ طاقت گناہ ہو, موقع ہو, مال ہے, سب کچھ ہے, لیکن اللہ کی رضا اور خوشی کی خاطر سے یہ گناہ کو چھوڑتا ہے. یہ بندگی کا کیسا مقام ہے جناب. وفاداری اسی کو بولتے ہیں. دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری, دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری, ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. میرے پیارے دوستوں, میرے پیارے مرشد اور شیخ فرماتے ہیں, فرماتے دیکھو دو چیزیں ہیں تمہارے سامنے, ایک ہے تاریخ معصیت, ایک ہے متروک معصیت. کس چیز کو اختیار کرنے میں ہماری عزت ہے, جبکہ ہمیں 100% یقین ہے کہ ایک دن ہم سے گناہ ضرور چھوٹیں گے, ہم گناہ کے قابل نہیں رہیں گے. اس پہ کسی کو شبہ ہے؟ لازمی ہے. یہ بھائی موت تو آنی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کا نام یقین رکھا, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينِ. یقین اتنی یقینی چیز ہے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ کافر کو بھی اس سے انکار نہیں ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ موت ضرور آنی ہے. تو یقین ہے نا کہ ایک دن ہم سے گناہ کہ ہم قابل نہیں رہیں گے. اگر اس وقت ہم نے کہا تو کیا کام ہوا, کیا فائدہ ہوا؟ کمال یہ ہے, دیکھیں نا ایک آدمی ہے, کسی نے اچھا بزرگوں نے فرمایا کہ دو آدمی ولی اللہ نہیں بن سکتے, دو آدمی ولی اللہ نہیں بن سکتے, ایک تو بخیل اور کنجوس, یہ ولی اللہ نہیں بن سکتا. لہذا اس لیے اللہ والے علماء, اولیاء اللہ, محدثین, فقہا, صحابہ, انبیاء علیہ السلام سب سخی تھے. کنجوس آدمی ولی اللہ نہیں بن سکتا, اور کنجوسی کے معنی فیاضی اور سخاوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ اپنی شادی پر تو لاکھوں روپے خرچہ کیا, ڈھول تماشے ناچنے والیاں بھی بلوا لی, اور جو ہے برادری کو کھانا کھلایا, پانچ پانچ چھ چھ قسم کے کھانے, یہ فیاضی نہیں ہے, یہ تو اسراف ہے, اس کو سخاوت نہیں بولتے. سخاوت ہے, سخاوت کے معنی جو آسان سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشی پر جو مال خرچ ہوتا ہے, جیسے زکات ہے, جیسے فطرہ اور صدقات ہے, دین کی ضرورت ہوئی وہاں خرچ کیا, اور کوئی غریب اس کی ضرورت ہے, بیمار ہے اس کی ضرورت ہے, اس کو سخاوت بولتے ہیں آسان سمجھانے کے لیے. باقی شادی پر یا ابا کے مرنے کے بعد ابا کا ولیمہ کرتے ہیں, کیونکہ اس میں بریانی ہوتی ہے نا, زردہ ہوتا ہے نا تیسرے دن. اچھا قرآن خوانی تیسرے دن کرتے ہیں, پھر پہلے دن کیوں نہیں؟ نہیں پہلے تو پٹائی کھانے دو, بہت حرکتیں کی ہیں نا ابا نے, پٹائی کھانے دو. تیسرے دن ہم تو بھائی ہمارا اصول ہے, ہم تیسرے دن کریں گے قرآن خوانی, پہلے تو ذرا ڈنڈے تو کھائیں کیا جو حرکتیں کی ہیں. یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی آیا, بھائی صاحب میرے پیٹ خراب ہے کچھ دوا دے. نہیں نہیں جناب, تیسرے دن آنا, آپ پہلے ہگ لو پھر ہم تیسرے دن دیں گے آپ کو, ہمارا اصول ہے.
تو تیسرے دن قرآن خوانی کریں گے، پہلے نہیں کرنی. پہلے ابا کو پٹائی کھانے دو، بہت حرکتیں، بڑی فلمیں دیکھتا تھا بابا جی، ڈنڈے کھاؤ پھر اس کے بعد قرآن خوانی کریں گے. اور پھر اس کے بعد ظاہر بات ہے قرآن خوانی تو مقصد نہیں، وہ مقصد تھا زردہ بریانی. اچھا کون سا کہاں سے پکوانا ہے، کس کے لیے؟ ہمارے شہر میں تو بڑا اہتمام، یہاں کے حالات سے میں واقف نہیں، ایک اصول بھی آپ پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے شہر میں ہوتا ہے کہ بکرے کا گوشت کہاں سے لینا ہے، کھانا کہاں سے پکوانا ہے، نمک مرچی کتنی، پورا اہتمام ہوتا ہے جناب، بالکل ایسے ہی لگتا ہے. اور پھر ہمارے شہر کی عورتیں، شہر ہے کراچی بھائی، عورتیں بھی تیجے کا میک اپ الگ ہے، پگ کا میک اپ الگ ہے، چالیسویں کا میک اپ الگ، برسی کا الگ. کہ سنایا نا کہ ایک ہمارے دوست نے سنایا کہ ایک جن جو ہے وہ ایک شادی کی تقریب ہی تھی، وہ عورتوں میں گھس گیا، عورتوں نے اس کو دیکھ کر چیخ ماری، اچانک لائٹ چلی گئی، لائٹ چلی گئی تو اب پانچ منٹ بعد جو لائٹ آئی، جن بھی میں بیٹھا تھا، اب جو پسینہ آیا تو اس نے عورتوں کو دیکھ کر چیخ ماری. اب کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو، سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن خوانی کرنی ہے کھانا کھلانا ہے، کیونکہ قرآن خوانی، قرآن پڑھنا ہے، قرآن خوانی کے معنی ہے قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کا پڑھنا اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے، اور کھانا کھلانا بھی مستقل ثواب ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا ثواب منتقل کرنا ہے یا کھانے کا، یہ فیصلہ کریں. السلام علیکم، ڈاکٹر صاحب سے بہتے ہیں آپ؟ اچھا ماشاء اللہ، صحیح نا، صحیح پہچانا آپ کو، تو آپ تو شاید فروخہ میں رہتے ہیں. اچھا اچھا ماشاء اللہ، بڑی شفقت فرمائی، قریب آ جائیں ادھر، کیونکہ لاہور ملاقات ہوتی رہتی ہے تو پہچان لیے الحمدللہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا ثواب دینا ہے یا کھانے کا ثواب دینا ہے، ہے نا بھائی، فیصلہ ہو جائے. کیونکہ اگر قرآن پاک کا ثواب دینا ہے تو جن کو بلا رہے ہیں ان کو قرآن پاک پڑھنا آتا نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا. اور اگر کھانے کا ثواب دینا ہے تو پھر قرآن پاک کی زحمت کی کیا ضرورت ہے کہ اس کو بھی خام خامے، یعنی ہمارا تو اللہ معاف کرے، میں کہ عجیب بات ہے، بہرحال چھوڑے اس لفظ بھی نہیں استعمال کرتا کہ قرآن پاک کا کیوں مذاق اڑائیں ہم، تختہ مشق بناتے ہیں اس کو. کھانا کھلانا ہے، سیدھا سیدھا کھانا کھلانا ہے. اور حقیقت یہ ہے، بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا نام ہوتا ہے مطلب کھانا ہوتا ہے. کیوں؟ اگر ہم اعلان کر دیں کہ جی صرف قرآن پاک پڑھا جائے گا، کھانا نہیں ہوگا، آئے گا کوئی؟ اور اگر کیوں، او جی کی کریے، او جی بڑے مجھے اتھے جانا سی، اتھے جانا سی، میں اس وجہ سے آ نہیں سکا. اور جس دن کام والا دن ہوگا، ہڑتال بھی ہو مان لو، بارش بھی ہو رہی ہو، کھانا رکھ دیں آپ، انشاءاللہ ایسے کوئی ناغا نہیں کرے گا. صحیح کہہ رہا ہوں بھائی؟ تو جب مقصد کیا ہے، تو حقیقت کو دیکھیں، علماء حضرات سے مشورہ کرتے رہیں کہ ہم کس طریقے سے کریں، ایسا کام کریں کہ جس سے ہمارے ابا کو فائدہ بھی ہو. اصل میں بات یہ تھی کہ یہ کھانے کا سلسلہ شروع کیوں ہوا، اصل میں اس کا یہ تھا کہ پہلے کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا تھا تو کہتے تھے چلو بھائی ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، ہم صاحب حیثیت ہیں، تو ہم اس کا کسی غریب کو کھلا کر ثواب ملے گا، وہ ابا کو مل جائے گا. اب ہوا یہ کہ غریب تو ہو گیا سائٹ پر، ہوا کیا ہوا، غریب تو ہو گیا ایک طرف، اب وہ رسم ایسی بن گئی کہ اس کو ابا کے مرنے کا جز بنا دیا. تب حکیم الامت نے لکھا، فرمایا کہ میرے مرشد نے سنائی بات کہ ایک آدمی تھا، وہ حکیم صاحب کے پاس دیہاتی آیا، حکیم صاحب خدا کے لیے میرے ابا کو اس سال بچا لو، چاول کی فصل اچھی نہیں ہوئی ہے، برادری کو کھانا کھلانا پڑے، اگلے سال بھلے مر جائے. میرے پیارے دوستو، عرض کرنا تھی کہ ایک ہے تارک معصیت، ایک ہے متروک معصیت. دیکھیں نا، ایسا اس لیے تو اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، نتیجہ کیا ہوگا، ایسی روحانی قوت، ایسی ایمانی قوت، دل میں ایسی قوت پیدا ہوگی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نعرہ کرے گا کہاں تک ضبط بےتابی. اب اس کا نعرہ سنیے، کہاں تک ضبط بےتابی، کہاں تک پاس بدنامی، کہاں تک ضبط بےتابی، کہاں تک پاس بدنامی، کلیجہ تھام لو یارو کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں، نعرہ مارے گا وہ، اور ایک مٹھی رکھتے ہیں، کیونکہ ایک مٹھی سے کم داڑھی ہو نا، میرے مرشد فرماتے ہیں وہ نابالغ ہوتی ہے. آپ کے ساہیوال میں نابالغ کی شادی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. بس سوچ لیں، جو داڑھی نابالغ ہوگی تو اس کی روحانی شادی کیسے ہوگی، وہ اللہ والا کیسے بنے گا، اللہ کا فرما بردار کیسے کہلائے گا؟ اس لیے فرمایا کہ اس کو بالغ کر لو، سبحان اللہ، ایک مٹھی کا بالغ کر لے، ٹھیک ہے نا جناب؟ تو یہ ہے موقع ہے میرے دوستو، اگر آج اس وقت اللہ تعالیٰ کی دیدار خوشی کے خاطر سے ہم یہ فیصلہ کر لیں ہم نے گناہ کو چھوڑنا ہے، تو اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہماری گردن سے غلامی کا طوف نکال کر ہمارے سروں پر اپنی دوستی اور ولایت کے تاج سجا دیں گے. اب اس ہمت کے لیے کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لیں، اس کی صحبت میں بیٹھیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبتوں میں یہ اثر رکھا ہے کہ اس سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اس سے دل کے اندر ایک قوت، خاص قوت پیدا ہوتی ہے، یہ خاص نور پیدا ہوتا ہے جس سے نماز کا لطف اور ہو جاتا ہے، ذکر کا لطف اور ہو جاتا ہے، تلاوت کا مزہ کچھ ہوتا ہے، دین کے جس شعبے میں کام کرے گا اس کے اندر اخلاص اور اس کی لذت اور مزہ بڑھ جائے گا. میرے پیارے مرشد، میرے شیخ کے سنا کر بس اس مضمون کو ختم کرتا ہوں. میرے پیارے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ درد مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا.
دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أي كريم مالك، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنی محبت اور تعلق خاص نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ آپ نے اپنے کرم سے جن بزرگوں کا دامن نصیب فرمایا ان کے صدقے میں یا اللہ ہماری جانوں کو اپنا جذب، اپنا قرب اور تعلق خاص نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے بزرگوں کے صدقے میں یا اللہ ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما دیجیے، ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجیے. اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، ہم سب کو حلال روزگار، عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما، ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجیے.
ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، ہم سب کو صحت جسمانی عطا فرما، صحت روحانی عطا فرما، ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے. یا اللہ ہم سب کو سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھی، اور سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ علی النبی الکریم ورحمۃ